الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم.
یہ مضمون چل رہا ہے تکبر سے متعلق. گزشتہ بیان میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کی اس حرکت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا مرحلہ مکمل ہوا، اللہ پاک نے حضرت آدم کو یہ اعزاز بخشا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، تو تمام کے تمام تو سر بسجود ہو گئے. فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، اللہ پاک نے قرآن کریم میں کلہم اور اجمعون یہ دونوں کے دونوں الفاظ جو تاکید کے لیے آتے ہیں کہ تمام کے تمام فرشتے ان کے سامنے سر بسجود ہوئے سوائے ایک ابلیس کے، اور اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ ابا واستکبر، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس نے پھر منمانی کی، حکم سے روح گردانی کی، اور اپنی بڑائی جتاتے ہوئے باقاعدہ اللہ تعالی سے حجت بازی کرنے لگا، دلیل دینے لگا کہ میں ان سے بہتر ہوں، بہتر کمتر کے سامنے کس طرح سجدہ کر سکتا ہے. کہا کہ میں ان سے افضل ہوں اس لیے کہ میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اور یہ مجھ سے کمتر ہیں اس لیے کہ ان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے. تو یہ وہ مرحلہ تھا جس میں تکبر کی بنا پر شیطان اور ابلیس اللہ پاک کے حکم سے روح گردانی کرنے کی بنا پر بارگاہ رب ذوالجلال سے راندہ درگاہ ہوا. اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ اخرج منہا فانک رجیم، تو میری اس بارگاہ سے نکل جا اس لیے کہ اب تو مردود ہو چکا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور اب قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی. لعنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار کا پڑ جانا اور نحوست کا برسنا، یہ لعنت کہلاتا ہے. تو یہ تکبر وہ جڑ ہے جس نے کائنات میں سب سے پہلے جنم لیا، جس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا. اور اس وقت اس نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ میں ضرور بھی ضرور اس آدم کو اور اولاد آدم کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا کہ جن کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا میں بھی انہیں راندہ درگاہ کر کے چھوڑوں گا. اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ میرے نیک بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکے گا. تو غرض یہ کہ اسی ابلیس نے جو سب سے پہلے کائنات کے اندر جس جرم کا ارتکاب کیا تو وہ جرم یہی تکبر تھا، بڑائی تھی. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کھلے لفظوں میں کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں کیونکہ میری پیدائش آگ سے ہے اور ان کو آپ نے پیدا کیا ہے مٹی سے. آگ مٹی کے سامنے جھکے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. بات کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ابلیس حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، سفارش کرائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے معافی کی درخواست کر دیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے خوش ہوئے، معلوم تھا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں ابلیس کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے. اللہ پاک سے سفارش کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہ کیا. اب آدم تو زندہ نہیں ہے، ان کی قبر موجود ہے، ابلیس سے کہو کہ ان کی قبر میں جا کے سجدہ کرے تو ہم اس کی اس ندامت کو قبول کرتے ہوئے اس کی توبہ قبول کر لیں گے. جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ شرط سنی تو اس کو بڑا معمولی جانا اور سوچا کہ ابلیس چونکہ اب ٹھوکر کھا چکا ہے، راندہ درگاہ ہو چکا ہے، تو یہ معمولی سی شرط بڑی خوشی خوشی تسلیم کرے گا اور وہ جا کے یہ شرط پوری کر کے اللہ تعالیٰ کی معافی کا مزداق بن جائے گا. جب ابلیس کو یہ بات پتہ چلی تو میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ہی زیادہ پیچ و تاب کھایا، غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہوا اور کہا کہ جب آدم زندہ تھا اس کو میں نے سجدہ نہ کیا، اب جب کہ وہ مر چکا اس کے پاس اسی قبر پہ جا کے سجدہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے بعد ابلیس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہا کہ چونکہ آپ نے میری بات کی لاج رکھی، میں نے آپ سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سفارش کی درخواست کی تھی، آپ نے میری درخواست کو منظور کیا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کی، تو اس کے جواب میں اور اس کے بدلے میں بطور شکریہ میں آپ کو تین باتیں بتاتا ہوں کہ تین موقع ایسے ہیں کہ جن موقعوں پر آپ مجھ سے حد سے زیادہ چوکن نہ رہیے گا۔ تو بطور شکریہ بطور احسان اس نے تین مواقع کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلی حالت وہ انسان کے غصے کی حالت ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر اس کی رگوں میں خون کی گردش کی طرح دوڑتا ہوں، اس کو جوش اور جذبہ دلاتا ہوں، اس کو برنگیختہ کرتا ہوں، اس کو گرماتا ہوں، یہاں تک کہ اسے وہ کچھ حرکتیں سرزد کرا لیتا ہوں جو وہ عام حالت میں انجام نہیں دے سکتا۔ تو ایک حالت ہے غصے کی کہ غصے کے وقت ابلیس ملعون انسان کے دل میں آ کے گھر کر جاتا ہے اور پھر وہ رگوں کے اندر اس تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے جس تیزی کے ساتھ خون دوڑا کرتا ہے۔ اس کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ غصے کی حالت میں شیطان انسان کی رگوں میں خون کی گردش کی تیزی کے ساتھ دوڑا کرتا ہے اور انسان کو بالکل آگ بگولا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسی غلط حرکت کر بیٹھے کہ جو اس موقع کے اوپر اس کے لیے نازیبہ تھی۔ اور دوسری کیفیت اس نے بیان کی کہ جب کوئی مجاہد راہ خدا میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی شان و شوکت کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے جب وہ میدان جہاد میں نکلتا ہے، تب بھی میں اس کے دل میں آ کر اس کی بیوی بچے اور اس کے مال و دولت کی محبت کو تازہ کرتا ہوں، اس کو یاد دلاتا ہوں، اس کی بیوی کی، اس کے بچوں کی، مال و دولت کی، یہاں تک کہ وہ میدان جہاد سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے راہ فرار اختیار کر کے واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس آ پہنچتا ہے۔ اور تیسری کیفیت اس نے یہ بیان کی کہ جس میں کہا کہ آپ چوکن نہ رہیے گا، وہ یہ کہ جب کوئی مرد کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں جمع ہو تو کہا کہ میں ان دونوں کی طرف سے قاصد بن کے ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور رغبت ڈالتا ہوں اور ایک دوسرے کی ترجمانی کے فرائض انجام دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں ان دونوں کو گناہ میں ملوث کر ڈالوں۔ تو یہ بھی بڑی خطرناک حالت۔ تو یہ تینوں حالتیں ابلیس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بطور شکریہ کے بتائیں کہ یہ تین موقع ایسے ہیں جس میں انسان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا، غصے کی حالت میں، دوسرے میدان جہاد میں جب بال بچوں کی محبت اس کو ستائے اس وقت، اور تیسرے کہا کہ جب کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع ہو تو اس موقع پر انسان گناہ سے بچ نہیں پائے گا۔ تو یہ تین چیزیں ابلیس نے بطور شکریہ کے اور بطور احسان کے بطور تحفہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بتائی تھی۔ تو غرض یہ کہ یہ ابلیس نے کائنات کے اندر سب سے پہلے جرم کا ارتکاب کیا کہ اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تکبر کا مظاہرہ کیا، تو اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سربس سجود ہو جاؤ تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، ایک تو انکار کیا اور دوسرے تکبر کا مظاہرہ کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ تکبر اتنی مہلک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اگر وہ مبتلا تکبر ہو گیا تو وہ بھی راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ فرمان کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ فرمایا کہ بہت برا ہے، کبریائی اور بڑائی اور تکبر کرنا فرمایا کہ یہ میری چادر ہے، جو شخص اس میں شریک ہونا چاہے گا میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک صحابی نے اس پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کا لباس پوشاک اچھا ہو، خوبصورت صاف ستھرے کپڑے پہنے، اس کے جوتے چپل اچھی ہوں، ظاہری طور پر وہ اپنی وضع قطع کے لیے اچھا ہونا پسند کرتا ہے، تو آیا یہ بھی تکبر کے زمرے میں آتا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی صاف ستھرے ہیں، خوبصورت ہیں، اور خوبصورتی کو اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ظاہری طور پر پاک و صاف رہنا، نظافت اور نفاست کے ساتھ رہنا، یہ تکبر کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ تکبر کے زمرے میں جو چیز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تکبر اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کو حقیر جانا جائے اور حق بات سے اعراض کیا جائے، کہ لوگوں کو انسان گری ہوئی نظروں سے دیکھے، اپنے آپ کو ان کے اوپر برتر اور بہتر جانے اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، تو یہ اصل تکبر ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لباس پوشاک سے متعلق فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مومن مسلمان کا لباس جو تہبند کی شکل میں ہو، شلوار کی شکل میں ہو، پجامے کی شکل میں ہو، آج کل کے زمانے میں پینٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں مومن کا لباس، فرمایا کہ وہ آدھی پنڈلی تک ہوا کرتا ہے، اور اگر وہ اس سے ذرا نیچے ہو، یہ حدیث مبارک کا مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلمان کا لباس آدھی پنڈلی تک ہوا کرتا ہے، اور اگر وہ اس سے ذرا نیچے ہو ٹخنوں تک، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور فرمایا کہ وما اسفل من ذلك، جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا ففی النار، وہ آگ میں جائے گا۔ یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک وعید بیان فرمائی، فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی طرف نگاہ ہی نہیں فرمائیں گے، نظر ہی نہیں کریں گے، جو شخص اپنے ٹخنوں کو لباس سے ڈھکا کرتا تھا۔ تو یہ بڑی خطرناک وعید ہے لباس پوشاک سے متعلق، کہ بسا اوقات انسان اس معمولی سی حرکت کو بڑا ادنا سمجھتا ہے، بڑا معمولی سمجھتا ہے، لیکن یہ چیز اتنی خطرناک اور مہلک ہے کہ جس کی وجہ سے فرمایا کہ ما اسفل من ذلک ففی النار، کہ ٹخنوں سے نیچے، یہ حکم ہے مردوں کے لیے، خواتین کے لیے تو ٹخنوں کے ڈھکنے کا حکم ہے، تو فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے مرد کا جو لباس ہے، آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹخنا تو جہنم میں جل رہا ہو، باقی وجود جنت میں پہنچا ہوا ہو۔ یہ وعید جو ٹخنوں کے لیے جہنم کی آگ کی آئی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ معمولی سی حرکت جس کو سمجھ کر انسان کر بیٹھتا ہے کہ مرد ہے، عاقل بالغ ہے، سمجھدار ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے ٹخنوں کو لباس سے ڈھکتا ہے، تو فرمایا کہ یہ آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ اور خاص طور پہ نماز کے اندر تو اور بھی زیادہ اس کی تاکید آئی ہے، ترمذی شریف کے اندر پورے ابواب باب کہلاتا ہے کہ ایک مضمون کے تحت پوری احادیث کو یکجا کیا جائے، تو پورا باب اس کے اوپر باندھا گیا ہے کہ نماز کے دوران کون کون سی چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ہمیں آگاہ فرمایا۔ مثال کے طور پہ یہ انگلیاں چٹکھانا، نماز کے اندر ممانعت آئی ہے، انگلیوں کے اندر انگلیاں اس طرح کرنا، نماز کے اندر خاص طور پہ ممانعت آئی ہے، انگڑائی لینا، دو پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوئے ایک پاؤں کو ڈھیلا کر کے ایک پاؤں کے اوپر زور دے دینا جس طرح گھوڑا کھڑا ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے اور بہت ساری ممانعتیں آئی ہیں۔ اس میں ایک سخت ترین ممانعت یہ بھی آئی ہے کہ نماز کے دوران اپنے لباس کے ذریعے سے ٹخنوں کو ڈھکنا، یہ حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو وہ شخص جو ٹخنوں کو ڈھکے لباس کے ذریعے سے، اور پھر جب اس کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، کہا جائے کہ ٹخنے کھولنے چاہیے، مردوں کو یہ حکم آیا، تو فوراً پوچھتا ہے کون سی آیت میں آیا، کون سی حدیث میں آیا۔ اور بسا اوقات جب قرآن و حدیث کی بات کر دی جائے، باقاعدہ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے ابو داؤد شریف میں اور اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنوں کا وہ حصہ جو لباس سے ڈھکا جائے گا تو وہ آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ تو بتا دینے کے باوجود بھی پھر بہت سے لوگ ہیل و حجت کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر تھوڑی ہے، یہ تو تکبر کی وجہ سے لباس کو نیچے لٹکانا، اس کی ممانعت آئی ہے، ہم تکبر تھوڑی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف اتنا سوال کافی ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے بڑھ کر کوئی مبرہ اور منزہ ہو سکتا ہے تکبر سے؟ آپ کی ذات تواضع کا پیکر بالکل پاک و صاف، کہ جن کے بارے میں قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ آپ منزہ اور مبرہ، تمام معصیتوں سے پاک اور تمام گناہوں سے اللہ پاک نے آپ کو پاک و صاف رکھا، آپ کی شان تو یہ تھی کہ آپ اپنے لباس کو ٹخنوں سے اونچا رکھا کرتے تھے۔ ہم اس درجے کے پاک و صاف آ گئے کہ لباس کو ٹخنوں سے نیچے بھی رکھیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ جواب بھی دیں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے۔ تو کیا الیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تکبر تھا کہ جنہوں نے اپنی لباس کو ٹخنوں سے کھول کے رکھا، اپنے ٹخنوں کو لباس سے کھول کے رکھا؟ ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ کہا گیا ہے. تو یہ سارے دھوکے ہیں شیطانی کہ ہم اس چیز میں پڑ جائیں. اگر وہ شخص جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، تو اگر اس سے کہا جائے ٹھیک ہے تمہارے اندر تکبر نہیں ہے، تم نے لباس کو نیچے کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس لباس کو اوپر کر لو، تو کس قدر ذات گھٹ جاتی ہے، ناک کٹتی ہے، آر محسوس ہوتی ہے. مثال کے طور پر تقریبات کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، جہاں انسان کو معلوم ہے کہ وہاں شو بازی کرنی ہے، اپنے وجود کو دکھانا ہے، سج بن کے انسان جاتا ہے، وہاں اگر اس سے کہا جائے تم اپنے ٹخنوں کو کھول لو، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان متکبر ہے کہ نہیں. اگر اس کے دل میں تکبر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتے ہوئے ٹخنے کھول کے رکھے گا. لیکن اگر اس کے دل میں اسلام کی، اسلامی احکامات کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی تعلیمات کی وقعت نہ ہو، تو کہتا ہے یار برا لگے گا، ٹخنے کھلے ہوئے برا لگے گا. اور عجیب و غریب جملے بنائے جاتے ہیں، جملے کسے جاتے ہیں اور عجیب و غریب انداز اختیار کیے جاتے ہیں. یہ چند روزہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ خطرناک وعیدیں جو اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سنوائی ہیں وہ اٹل ہیں، 100% پکی اور ٹکی ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. تو یہاں اگر ہم اپنی ظاہری زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے اسلامی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی سخت چیز اختیار کر لیں گے، یقیناً اس کا وبال پھر آخرت میں ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا. وہاں معاشرے کے لوگ نہیں آئیں گے کہ جن کی خاطر ہم یہ اس قسم کی حرکتیں کر لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے شکم مبارک میں گہرے زخم لگ چکے ہیں خنجر کے، زہر آلود خنجر، اور آپ لب و دم ہیں، بالکل آخری لمحات چل رہے تھے، آپ کی زندگی آخری لمحات کو پورا کر رہی تھی، اسی دوران لوگ آ رہے تھے آخری دیدار کرنے کے لیے. ایک نوجوان آیا جس کا لباس ٹخنوں سے نیچے تھا. جب وہ بھی آپ کی تیمارداری کر کے پلٹ کر جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس کے لباس پہ پڑی جو ٹخنوں سے نیچے تک تھا. اس موقع پر بھی فرمایا، ارے میرے بھتیجے، پیار کے اندر عرب لوگ نوجوانوں کو بھتیجا یا بیٹا یا بڑوں کو چچا کے نام سے تعبیر کیا کرتے ہیں. تو اس موقع پر بھی جان جا رہی ہے، آخری لمحات چل رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ارے میرے بھتیجے، اپنے لباس کو ٹخنے سے اونچا کر لو. تو کیا چیز ہے آخر وہ کہ جس نے اس قدر آمادہ کیا کہ جاتے جاتے بھی یہ گوارا نہ ہوا کہ چلو میں خاموشی اختیار کر لوں. تو میرے محترم بزرگو، احکامات پر عمل کرنے والا اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور احکامات کے اندر حیل و حجت کرنے والا، تاویلات کرنے والا اپنا ہی برا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کہاں تکبر پایا جاتا تھا کہ وہ اپنے لباس کو اونچا کیا کرتے تھے. ہم اتنے آ گئے کہ ہم دعوے دار بھی بن جائیں، نافرمانی بھی کریں، گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھیں، اور اس کے بعد جب سمجھایا جائے، بتایا جائے، پھر تو پھر کہتے ہیں کہ لاؤ حدیث پیش کرو، کون سی قرآن کی آیت میں آیا، کون سی حدیث میں آیا. یہ ساری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ نہ ماننے کے لیے 100 بہانے بنائے جاتے ہیں. ماننے والا اپنا فائدہ کرتا ہے، نہ ماننے والا اپنا نقصان کرتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ ابلیس ملعون جس نے تکبر کی سب سے پہلے بنیاد رکھی اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، تو یہ چیز اتنی خطرناک اور مہلک ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا. اب صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اچھا لباس پوشاک پہننا، زیب و زینت اختیار کرنا، صاف ستھرا رہنا، اور اپنے جوتے اور چپل اچھے استعمال کرنا، کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ چیز تو اللہ پاک جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں. ایک صحابی جو بڑے مالدار تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن لباس پوشاک اتنا گندا استعمال کرتے تھے کہ پاس بیٹھنے والوں کو بدبو آئے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جب دیکھا تو بہت زیادہ آپ کو اس بات کی ناگواری ہوئی کہ یہ اتنا گندا، میلا، کچیلا. آپ نے ان کے پاس رہنے والے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا یہ غربت کا مارا ہے؟ ان کے پاس اچھا لباس، صاف ستھرے کپڑے نہیں ہیں کہ پاس بیٹھو تو بدبو آتی ہے پسینے کی، اور گندے اور میلے کچیلے رہتے ہیں. تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مالدار آدمی ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے، لیکن بس ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے، میلے کچیلے رہا کرتے ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی يحب ان یرى اثر نعمته على عبده، اللہ تعالی جب اپنے کسی بندے کو نعمت سے مالا مال فرماتے ہیں تو اللہ تعالی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر ظاہر ہوتا ہوا دیکھیں. تو بندے کو جتنی دولت دی گئی، جتنا مال دیا گیا، جتنی نعمتیں دی گئی، ان نعمتوں کا صحیح طرح استعمال یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسراف تو منع ہے، ناجائز دکھلاوا منع ہے، ریاکاری منع ہے، لیکن دائرے میں رہتے ہوئے جس بندے کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ظاہر سادہ دور تھا، صحابہ اکرام محنت مزدوریاں کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، دن بھر محنت مزدوری کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے بسا اوقات پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے. تو آپ نے یہ بھی تعلیم دی، فرمایا کہ جب کسی کے پاس اگر اور کچھ نہ ہو تو سادے پانی ہی سے غسل کر لیا کرو. اس زمانے کے اندر جس طرح آج کے دور میں صابن ہے یا شیمپو وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی مختلف چیزیں ہوتی تھیں، جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس یہ ساری چیزیں میسر نہ بھی ہوں تب بھی سادے پانی سے انسان غسل کر لے، کم از کم میل کچیل بدبو اور یہ جو تعفن جسم سے اٹھتا ہے یہ ختم ہو جائے. اور پھر خاص کر جمعے کے دن جب اجتماع کا دن ہوا کرتا تھا، دور دور سے صحابہ آیا کرتے تھے، آپ نے باقاعدہ رغبت دی، فضائل بیان کیا. آپ حضرات جمعے میں بھی سنے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کر لینا انسان کو اگلے پورے ہفتے تک طہارت کے ساتھ رکھتا ہے. کہ ایک تو یہ کہ وہ طہارت کے ساتھ وابستہ رہے گا، دوسرے یہ کہ گناہ کی آلودگیوں سے بچا رہے گا. اور ایک اور انداز بھی آپ نے بیان فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا انسان کے بال کی جڑوں تک سے گناہوں کو کھینچ کے نکال دیتا ہے. تو یہ رغبت دلائی، فضائل بیان فرمائے، اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ انسان جب نہا دھو کے خوشبو استعمال کرے اور تیل لگائے اپنے بالوں میں، اور اس کے بعد پھر نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے صفائی اختیار کر کے جمعے کے لیے آ جائے، اور جمعے کے آداب کو محفوظ رکھتے ہوئے جمعے میں شرکت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ جمعے تک اور تین دن اس سے زیادہ کے گناہوں کو بخش دیا کرتے ہیں. تو یہ صفائی ستھرائی، پاکیزگی، طہارت، نظافت، نفاست اور خوشبو اور تیل کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن دائرے میں رہتے ہوئے، فیشن کی حد تک نہیں، ضرورت کی حد تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے بال رکھا کرتے تھے، زیادہ تر وہ کان کی لو تک، کبھی بڑھ کے نیچے تک، کبھی کندھوں تک آ جایا کرتے تھے. صرف حج اور عمرے کے موقع پر آپ نے حجامت بنوائی ہے، اس کے علاوہ عام معمول آپ کا پٹھے بال رکھنے کا تھا. ان بالوں کے اندر آپ باقاعدہ تیل لگایا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. آپ کے پاس ایک سلائی تھی جس سے باقاعدہ مانگ نکالی جاتی تھی. ایک صحابی ایک دن دروازے پر آئے، دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہی سلائی تھی جسے آپ مانگ وغیرہ نکال رہے تھے. انہوں نے دستک دینے کے بعد جو دروازے ظاہر اس زمانے میں تختے کے اور لکڑی کے دروازے ہوں گے، تو جھیری میں سے جھانکنے لگے اندر کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. آپ کے در دولت کے اندر جھانکنے لگے جھیری سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی کہ جھیری سے جھانک رہے ہیں. آپ باہر تشریف لائے، سخت ناگواری کا اظہار کیا. آپ کے ہاتھ میں وہی مانگ نکالنے والی سلائی تھی جیسا آج کل یہ سیخ جو ٹکا بوٹی جس پہ بناتے ہیں وہ، یا مثال کے طور پہ جس سے یہ سوئٹر وغیرہ بنے جاتے ہیں، سلائیاں ہوتی ہیں، تو اس قسم کی لمبی سلائی ہوتی تھی جس سے بالوں کے بیچ میں ڈال کے بالوں کو دو حصوں میں بانٹ لیا جاتا تھا. وہ سیخ اور سلائی آپ کے ہاتھ میں تھی. آپ باہر تشریف لائے اور سخت ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے ان کو ڈانٹا، فرمایا کہ تم نے گھر کے اندر جھانک لیے تو گویا گھر کے اندر داخل ہو گئے. مجھے اس قدر سخت غصہ آیا، میں نے سوچا کہ یہ سلائی اس جھیری میں سے مار کے تمہاری آنکھ پھوڑ دوں. کہ گھر کے اندر انسان کے گھر والے ہوا کرتے ہیں، بیوی بچے ہوا کرتے ہیں، گھر گھرستی ہے، انسان اپنے گھر کے اندر اس بے تکلفی والے انداز میں ہوا کرتا ہے جس کے لیے وہ گوارا نہیں کرتا کہ باہر والا اس حالت کے اندر اس کو دیکھ لے. جب انسان نے جھانک لیا تو گئے گھر کے اندر داخل ہی ہو گیا. سخت قسم کے الفاظ آپ نے استعمال فرمائے. تو غرض یہ کہ آپ کی سلائی تھی جس سے آپ بالوں کی مانگ نکالا کرتے تھے، بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے. آپ کے عمامے اور بالوں کے درمیان ایک پٹی تھی جو آپ لپیٹ کر اوپر سے عمامے مبارک پہنا کرتے تھے تاکہ ان بالوں کے اندر لگے ہوئے تیل کی رطوبت عمامے کے اندر جذب نہ ہو جائے. فرمایا کہ جب کوئی انسان سجدہ کرے اور بال اس کے پٹھے ہوں، سجدے کی حالت میں جب وہ بال گر جائیں تو ان بالوں کو باندھنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا کہ تمہارے ساتھ تمہارے وجود کے تمام حصے، تمام چیزیں، حتیٰ کہ بال تک بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو روکو مت. تو یہ ساری چیزیں فرمایا کہ جس کسی آدمی نے بال رکھے ہوں تو اس کا حق ادا کرے کہ ان میں دیکھ بھال، دھلائی، صفائی ستھرا یہ ضروری ہے. ایک موقع پر آپ کے پاس کچھ وفد کے افراد آئے ملاقات کے لیے، تو آپ جب باہر تشریف لے جانے لگے اپنے گھر سے، جاتے جاتے آپ نے جو پانی کا مشکیزہ یا مٹکا تھا اس کا ڈھکنا ہٹایا اور اس کے پانی کے اندر عکس میں اپنے چہرے مبارک کو دیکھ کر بال درست کیے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہ پانی کے اندر، یعنی پانی کو آپ نے بطور آئینہ استعمال کیا، پانی کے اندر اپنے عکس اور چھلک کو دیکھ کر، اپنی اس شباہت کو دیکھ کر بالوں کو درست کر کے باہر تشریف لے جا رہے تھے.
آپ نے یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے ہیں صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں. یہ بکھرے ہوئے بال میلے کچیلے حال کے اندر یہ چیز انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. تو غرض یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہری وجود کو سادگی کے ساتھ صاف ستھرا رکھے, لباس پوشاک اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق استعمال کرے, تو یہ چیز تکبر کے ذیل میں نہیں آتی. تکبر یہ ہے کہ انسان کے پاس ہو کم دکھائے زیادہ, ہو کچھ نہیں جتائے زیادہ. اس زمانے کے اندر یہ دستور تھا کہ بسا اوقات جو لوگ صاحب ثروت مالدار ہوا کرتے تھے وہ ایک کے بجائے دو دو لباس پہنا کرتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ جیسے آستین ہے تو ڈبل آستین دکھائی دیتی تھی, دامن ہے تو ڈبل دکھائی دیا کرتا تھا. تو بعض لوگ کہ جن کے پاس ڈبل لباس نہیں ہوتا تھا تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہاں ایک جوڑ لگا کر دو رنگ کے کپڑے ظاہر کرتے تھے کہ دیکھنے میں معلوم ہوتا کہ ڈبل آستین ہے یا ڈبل دامن ہے. تو احادیث مبارکہ میں سختی سے اس سے منع کیا گیا, فرمایا کہ یہ دھوکے بازی, یہ دکھلاوا کہ انسان کے پاس ہے نہیں, حیثیت کم کی ہے, لیکن وہ اپنے لباس کے اندر اس طرح ملمت سازی کرے کہ دیکھنے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ یہ ظاہر کرے کہ میں مالدار ہوں, ڈبل جوڑا پہنا ہوا ہے. تو فرمایا کہ یہ دھوکے بازی جائز نہیں. تو اسلام نے سادگی سکھائی لیکن صفائی ستھرائی کے ساتھ. تو ان صحابی نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ اچھا لباس پوشاک اچھے جوتے پہننا بھی تکبر میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں, صاف ستھرے ہیں صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں. تو غرض یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف فرما دی, فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے اور حق بات سے اعراض کیا جائے. جب لوگوں کو انسان حقیر سمجھتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر برتاؤ بھی ویسا ہی کرتا ہے. عام طور پہ تین چیزیں ہیں, ایک ہے عجب, ایک ہے کبر اور ایک ہے تکبر. سب سے پہلے انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے. عجب کو عام لفظوں میں اردو میں کہا جا سکتا ہے خود پسندی, کہ انسان نے کوئی بھی کام انجام دیا, کوئی بھی چیز اس نے اختیار کی جس کی وجہ سے کوئی بھی خوبی اس کے اندر آئی, اس خوبی کے اندر اگر اس کی نگاہ اپنی ذات کی طرف ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوبی میری اپنی محنت کا ثمرہ ہے, یہ خوبی اور یہ کمال جو حاصل ہوا یہ میری محنت کا نتیجہ ہے, تو یہی چیز کہلاتی ہے عجب. اور اگر اسی حالت میں انسان کی نگاہ اپنے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف چلی جائے کہ یہ خوبی اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے, یہ کمال اور یہ ہنر اللہ پاک نے عطا فرمایا, تو یہ عجب نہیں رہتا. اس کے اندر انسان کی نگاہ جب اللہ پر چلی جاتی ہے تو فوراً دل سے شکر ادا ہوتا ہے کہ میں تو اس قابل نہ تھا, اس لائق نہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ کمال پیدا کر دیا, یہ خوبی اللہ پاک نے میرے اندر ڈال دی, یہ صفت اللہ پاک نے میرے اندر پیدا کر دی. تو کوئی بھی کمال, کوئی بھی ہنر, کوئی بھی خوبی, کوئی بھی اچھی صفت انسان کے اندر پائی جائے اور اس کی نگاہ اپنی ذات کے اوپر آ جائے, یہی تو وجہ ہے کہ جب قارون سے کہا گیا کہ تمہیں اللہ پاک نے اتنے خزانے دیے, اتنا مالا مال کیا, تو تھوڑا بہت اس کے راہ میں بھی دیا کرو, اس کے جواب میں جو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم, کہا کہ یہ سارے خزانے, یہ مال و دولت کے ڈھیر, یہ تو میرے اپنے علم اور ہنر اور میری ذہانت اور ذکاوت کا نتیجہ ہے کہ میں نے اس ہنر مندی کے ساتھ کاروبار کیے, یہ سارے معاملات کیے, تو آج میں مالا مال ہو چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کی عطا کو یکسر فراموش کر دیا اور دیکھنے والوں نے اس کے اوپر حسرت ظاہر کی کہ اے کاش ہمیں بھی اتنا مال و دولت مل جاتا جتنا قارون کو ملا. اس زمانے کے علماء نے کہا کہ بھائی یہ سارا سب کچھ یہی دھرا رہ جائے گا, اصل نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. تو لوگ حسرت کرنے لگے کہ نہیں نہیں, یہ مال و دولت کاش ہمیں بھی ملتا. اس سرکشی کا نتیجہ اللہ پاک نے قارون کو یہ دکھایا کہ بڑے تکبر کے ساتھ, بڑے گھمنڈ کے ساتھ اترا کر جا رہا تھا پورے قافلے کے ساتھ. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اس کی خزانوں کی چابیاں وہ باقاعدہ اونٹوں کے قافلے پر لادی جاتی تھی. اس قدر جب خزانے کی چابیوں کا حال تھا تو خزانوں کا کیا عالم ہوگا. تو بڑے نخوت, تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ جا رہا تھا, اللہ پاک کا حکم آ گیا عذاب کا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے اسے بھی اور اس کے سارے محلات کو, سارے خزانوں کو زمین کے اندر دفنا دیا, زمین کے اندر دھس گیا اور دھستا چلا جائے گا. وہ لوگ جو کل تک حسرت کر رہے تھے کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ مل جائے, آج وہ توبہ توبہ کر کے کان پکڑنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں قارون جیسا خزانہ نہیں ملا, ورنہ ہمارا بھی وہی انجام ہوتا جو قارون کا ہوا. وجہ کیا بنی؟ وجہ صرف یہ بنی کہ اس نے اس تمام کی تمام نعمتوں کو حاصل ہو جانے کے بعد نظر اپنے علم پر رکھی. قال انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ سارا سب کچھ اس علم کی بدولت ہے جو میرے پاس ہے. یہ نہیں دیکھا کہ اس کو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اسی گھمنڈ کی وجہ سے وہ مارا گیا, ہلاک و برباد ہوا, تہس تہس ہوا اور دھس گیا. تو یہ چیز جب انسان کے اندر کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی بھی خوبی, کوئی بھی کمال پایا جائے اور اس کی نگاہ اپنی ذات کی طرف آ جائے کہ یہ میری تعلیم کا, میری پڑھائی لکھائی کا, میری صلاحیتوں کا اور میری لیاقتوں کا سارا کارنامہ ہے, تو یہ انسان عجب کے اندر مبتلا ہو گیا, خود پسندی کے اندر مبتلا ہو گیا. اس کی وجہ سے پھر اس کے اندر کبر آتا ہے. کبر کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگ جائے. یہ ہے کبر کہ میں زیادہ لائق فائق, میں زیادہ صلاحیتوں والا, میں زیادہ کمالات والا, میں اعلیٰ اور برتر اور بہتر. میں نے پچھلے مضامین میں بھی عرض کیا تھا کہ مسا اوقات یہ عجب کی بیماری عبادت گزاروں میں بھی پائی جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے عبادت گزار کہ جن کی توجہ صحیح نہیں دلائی جاتی, جن کی رہنمائیاں صحیح نہیں ہوتی, تو بہت سے عبادت گزار جو رات دن عبادت کرتے ہیں, نمازیں, روزے, نوافل, عبادات, طاعات, ذکر و اذکار اور اس کے علاوہ راہ خدا میں خرچ کرنا اور ہر موقع پر عبادت کرنا, بسا اوقات یہ عبادت گزار بھی اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے عجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ بسا اوقات جب ان کو کوئی چھیڑ دیتا ہے, کوئی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے, کوئی معمولی سی ان کے ساتھ چھیڑ خانی کر دے, تو وہ کہتے ہیں اب پتہ چلے گا ہم اللہ والوں کو تم نے ستایا, اب اللہ کے وبال کا انتظار کرو. مطلب یہ کہ وہ اپنے نہیں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے اگر کوئی منازعات, کوئی لڑائی جھگڑا کر لیا تو بس اللہ کا قہر اور غضب اس پر نازل ہو گیا, حالانکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ انجام اس کا کیا ہونے والا ہے. انجام کے اوپر سارا دار و مدار ہے. انما الاعمال بالخواتیم, یہی تو وجہ ہے کہ اللہ والے جو حقیقی اللہ والے ہیں وہ ساری زندگیاں عبادت میں گزار کر بھی وہ آخرکار اللہ تعالیٰ سے اسی بات پر ڈرتے رہتے ہیں, لرزا اور ترسا رہتے ہیں کہ وہ نہ جانے ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں, اور وہ اسی خوف کے اندر اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعائیں کرتے ہیں. اور یہ حسن خاتمہ نصیب والوں ہی کو ملتا ہے, ورنہ بہت سے معاملات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث ہے کہ انسان نیکیاں کرتے 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 جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے, فرمایا کہ جنت اور اس کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے, آخر میں اس سے کوئی ایسا برا عمل سرزد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کے بجائے جہنم میں جا گرتا ہے. اور اس کے برعکس ایک آدمی ساری زندگی گناہوں میں گزارتے 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 جہنم کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے, آخر میں اس کے ساتھ کوئی ایسا اللہ میاں کی بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی ایسی نیکی کر بیٹھتا ہے کہ وہ جہنم کے بجائے جنت میں جا پہنچتا ہے. تو یہ حقائق, یہ ساری چیزوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ خاتمہ اچھا ہونے تک انسان کچھ نہیں کہہ سکتا, کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا انجام کیا ہوگا. تو بسا اوقات یہ نیکیاں کرنے والے نیکوکار بندے اپنی نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے بھی عجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں, کہ ہمارے ساتھ اگر کسی نے کوئی برائی کا معاملہ کیا تو بس اس کا بیڑا غرق ہوگا, ہمارے ساتھ کسی نے اچھائی کی تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ چیزیں بھی انسان کے اندر بڑائی کا اظہار کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, اس درجے میں محسوس کر رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار. حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے پیر و مرشد حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ گار ہونے کی حالت میں بھی اپنے لیے بڑے قلم استعمال مت کرو. فرماتے تھے کہ اللہ کے سامنے جب اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کا اظہار کرو تو یہ مت کہو کہ اے اللہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں, گناہ گار ہونے میں بھی اپنے لیے بڑائی کا اظہار مت کرو بلکہ کہا کرو اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں. بڑے کا لفظ جس میں بڑائی چھلکتی ہو, فرمایا کہ گناہ گاری کے اظہار میں بھی اپنے لیے بڑائی کا اظہار ہرگز مت کیا کرو. تو انسان گناہ گار ہو اور پھر عبادتیں اور طاعتیں کرے تو بسا اوقات وہ اس گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جایا کرتا ہے. تو بزرگوں کی نگاہیں بڑی دور تک جایا کرتی ہیں, وہ محسوس کر لیا کرتے ہیں, بھانپ لیا کرتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ چیز کہ انسان اپنے اندر کوئی بھی خوبی, چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو, کوئی بھی کمال, کوئی بھی فن, کوئی بھی ہنر, کوئی بھی اچھائی اس کی ذات کے اندر پائی جاتی ہو دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے, اور اس خوبی کے اوپر اس کی نگاہ اپنی ذات پر آ جائیں کہ یہ سب کچھ میری ذات کی وجہ سے ہے، میرے کمالات کی وجہ سے، میری محنت اور مجاہدے کی وجہ سے، میری تعلیم اور میری اس تمام کی تمام دانشوری کی نتیجہ ہے یہ تمام چیزیں، تو یہ چیز عجب بنتی ہے۔ اسی عجب سے پھر کبر پیدا ہوتا ہے کہ انسان میں بڑائی آ جاتی ہے، دوسروں کو ہلکا سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان کے اندر اس بڑائی کو جتانے کا ملکہ پیدا ہو جائے کہ اپنے قول اور فعل سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنے لگ جائے تو یہ تکبر بن جاتا ہے۔ انسان اپنے قول اور فعل سے، اپنے انداز سے، اپنے کردار اور گفتار سے اپنی ان چیزوں کو ظاہر کرنے لگ جائے، اپنی بڑائی کو دوسروں پر جتانے لگ جائے، دوسروں کو کم تر تو وہ کبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ جب اپنی بڑائی آئی دوسروں کو حقیر جانا، یہ تو ہے کبر، لیکن جب اس کا اظہار بھی کرنے لگ جائے اپنے کسی بھی انداز سے، کسی بھی ادا سے، کسی بھی عنوان سے، تو یہ چیز پھر تکبر بن جاتی ہے، جو انسان کے لیے حد سے زیادہ مہلک اور مضر ہوتی ہے۔ کہ فرمایا کہ جس کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی وہ چیز ہوگی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو غرض یہ کہ بزرگان دین اپنی تمام کی تمام نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھا کرتے تھے۔ چے جائے کہ ہم اور آپ تھوڑی بہت نیکیاں کر کے اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھنے لگ جائیں، مطیع اور فرما بردار جاننے لگ جائیں اور احساس برتری کا شکار ہو جائیں، تو یہ چیز بھی ہمارے لیے مہلک اور مضر ہوگی۔ بزرگان دین کے واقعات بھرے ہوئے ہیں بے شمار، کہ اونچے درجے پر فائز ہونے کے باوجود بھی لرزا اور ترسا رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ہی زیادہ زاہد تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، بالکل مختصر سی پونجی اپنے زاد راہ کے لیے رکھا کرتے تھے، مختصر سا حساب کتاب ان کے ساز و سامان زندگی کا ہوا کرتا تھا، اور دنیا سے بالکل بے رغبت تھے، اور بسا اوقات صحابہ اکرام سے جھگڑا کرتے تھے کہ کیوں اتنی تم محنت کر رہے ہو، کیوں کاروبار کر رہے ہو، کیوں یہ باغات لگا رہے ہو، یہ وہ فلاں دماغ، بہت ساری چیزیں الجھا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر خلیفہ وقت نے ان سے فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ایک الگ کسی تنہائی والی بستی میں قیام اختیار کر لیجیے، تاکہ آپ بھی یکسوئی سے عبادت انجام دیا کریں اور یہاں کے لوگ بھی یکسوئی سے رہا کریں۔ آپ نے پھر ایک گوشہ نشینی والی زندگی اختیار کی، ایک الگ تھلگ بستی میں چلے گئے، وہاں زاہدانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک موقع پر کسی نے آپ کو گالی دی، برا بھلا کہا، تو چونکہ تکبر سے مبرہ تھے، اپنے دل میں اپنے بڑائی نہیں تھی، تو گالیاں سنی، برا بھلا ہونا سنا، اس کے بعد بڑے تحمل کے ساتھ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے، مراد تھا جہنم، جس جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ پل صراط قائم کریں گے، اور پل صراط کے بارے میں آتا ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باری، جہنم کے اوپر اس کو قائم کیا جائے گا، جس طرح بجلی کے تار چل رہے ہیں اسی طرح ایک باریک پل جہنم کے اوپر لگایا جائے گا۔ اس کے اوپر سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ان منکم الا واردھا، کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کو ضرور اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ تو اس پل صراط کو عبور کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کے مختلف حالات ہوں گے، جو نیک بندے ہوں گے بجلی کی گرج چمک کی طرح وہ آنند فانند سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں پار ہو جائیں گے، جس طرح آسمان پر بجلی گرجتی ہے اور آسمان کے اوپر بجلی چمکتی ہے، ایک دم سے وہ ایک لہر سے دوڑتی ہے، دیکھتے دیکھتے آنند فانند غائب۔ تو فرمایا کہ بہت سے اللہ کے نیک بندے متقی وہ ایسی بجلی کی گرج چمک کی تیزی کے مانند اس پل صراط کو عبور کر جائیں گے، لمحے بھر ادھر اور لمحے بھر بعد ادھر، بہت سے بھاگتے دوڑتے جائیں گے، بہت سے چلتے ہوئے جائیں گے، بہت سے گھسکتے ہوئے جائیں گے، بہت سے ایسے ہوں گے کہ آئیں گے اور گر جائیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے بہت ہی نیک بندے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، جب کسی نے گالی دی تو بڑے تحمل سے جواب دیا، فرمایا کہ میرے اور جہنم کے میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے، مجھے اس کو عبور کرنا ہے، اگر تو میں اس کو عبور کر گیا تب تو مجھے تیری کالم گلوچ کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں تو کامیاب اور کامران انسان ہوں، تو مجھے جو بھی بولتا ہے بولتا رہے، مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر میں اس کو عبور نہ کر سکا، اس گھاٹی میں گر گیا، تو میں تیری ان گالیوں سے زیادہ گالیوں کا مستحق ہوں کہ تو مجھے اور زیادہ برا بھلا کہے۔ تو آخر کیا بات تھی ان دلوں کے اندر کہ جن میں اتنی فکر ہوا کرتی تھی آخرت کا, وہ تمام مراحل سامنے تھے. حالانکہ صحابی رسول ہیں, کتنے موقعوں پر آپ کے ساتھ رہے, سفر میں, حضر میں, زندگی آپ کے ساتھ گزار دی اور بشارتیں آپ کی زبان مبارک سے سنی, لیکن ڈر اور خوف اتنا کہ عبادت کے پیکر ہیں, بالکل زاہدانہ زندگی گزار رہے ہیں, لیکن گالی کے جواب میں گالی نہیں دی, تکبر کا اور بڑائی کا مظاہرہ نہیں کیا, بلکہ اپنے ڈر اور خوف کا اظہار کیا کہ اگر تو میں اس پل کو پار کر گیا تب تو میری مجھے تیری گالیوں کی پرواہ نہیں, اور اگر میں وہاں گر گیا تو میں تیری ان گالیوں سے کہیں زیادہ کا مستحق ہوں کہ تو مجھے برا بھلا کہے. اسی طرح ایک بزرگ جن کو ایک شخص نے برملا, منہ در منہ کہا کہ تم تو میرے کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو. بزرگان دین جب اللہ تعالیٰ ان کو بزرگی دیا کرتے ہیں تو جہاں ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں حاسدین بھی بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہترین مثال ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابہ کی اتنی بڑی جماعت موجود تھی کہ جنہوں نے آپ کے ایک اشارے پر گردنیں کٹوا دی, تو وہاں دوسری طرف منافقین کے ٹولے بھی موجود تھے جو آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور باقاعدہ جملے کیسا کرتے تھے. تو یہ سنت انبیاء ہے, چلی چلی آ رہی ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کے چاہنے والے, ان سے محبتیں کرنے والے, تو دوسری طرف ان کے ساتھ بغض اور حسد اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے بھی ہوا کرتے ہیں. تو کسی بزرگ سے کسی جلنے والے نے برملا ان کے منہ پر کہا کہ تم تو میرے کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو. تو اس پر ان بزرگ نے چونکہ مٹے ہوئے تھے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بھائی ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہتر ہوں یا تیرا کتا بہتر ہے, میں بدتر ہوں یا تیرا کتا بدتر ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کا مجھے سامنا کرنا ہے, وہاں حساب کتاب دینا ہے. اس مرحلے سے اگر میں گزر گیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے کتے سے لاکھ درجے بہتر ہوں. چونکہ مومن مسلمان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, حساب کتاب کے مرحلے سے گزر گئے, بچت ہو گئی, عذاب سے بچ گئے اور جنت ان کا ٹھکانہ بن گیا, اللہ تعالیٰ ان کو مل گیا, اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی, تو فرمایا کہ اگر میں حساب کتاب کے مرحلے سے گزر گیا تب تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے کتے سے بہتر ہوں. لیکن فرمایا کہ اگر میں اس حساب کتاب کے مرحلے میں پھنس گیا اور مجھے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا, تو بے شک میں اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہوں کہ تیرا کتا مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہے, کہ وہ حساب کتاب کے معاملے میں نہیں پڑے گا, نہیں الجھے گا, اور نہ ہی اس کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ اونچی شان, یہ بزرگی کی حالت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تب جب وہ اپنی حقیقت کو پہچان لے اور اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھے, ان حالات کو سامنے رکھے کہ ابھی کٹھن حالات سامنے آنے والے ہیں, ورنہ اپنے آپ کو فراموش کرنے والا, آخرت کے معاملات کو فراموش کرنے والا مجال ہے کہ وہ کبھی ان چیزوں کو گوارا کرے, برداشت کرے. وہ تو منہ در منہ جواب دے گا, ایک کے بجائے دس پلٹ کا جواب میں گالیاں دے دے گا اور برا بھلا کہے گا اور کیا کچھ نہیں کہے گا. لیکن بزرگوں کی شان ایسی نہیں ہوا کرتی. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ, جن کے اندر اللہ پاک نے بزرگی کو لبریز کر دیا تھا, جو بزرگوں کی یہ جو سلسلے ہیں اس کے بہت بڑے ایک امام ہیں, بہت اونچے درجے کی کڑی ہیں. گزر رہے تھے دریا کے کنارے سے, کشتی کے اندر چند نوجوان پکنک مناتے ہوئے گزر رہے تھے, شور شرابہ ہلہ گلہ چل رہا تھا. چلتے چلتے ان نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک مولوی سورت مولانا صاحب جا رہے ہیں دریا کے کنارے, تو چلتے چلتے دو چار جملے حضرت پر کس دیے اور کچھ کہہ دیا ہوگا, جیسے آج کل کے زمانے میں ملہ بول دیتے ہیں لوگ, ملہ جی, مولوی صاحب, فلانا دماغ کا یہ وہ, مختلف قسم کے جملے کس کر انسان اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے. پچھلے دنوں جب وہ اسلام آباد کے اندر واقعہ ہوا لال مسجد کا, تو خود ہمارے گھر کی خواتین نے بھی یہ چیزیں سنی بسا اوقات دنیا داروں کی زبانوں سے کہ جہاں کہیں ایسے جانا ہوا برقوں کے اندر, تو بسا اوقات کانوں کے اندر آواز سننے کو ملی, لال مسجد والے آ گئے, لال مسجد والے. تو یہ چیزیں لینا ایک نہ دینا دو, کوئی سروکار نہیں, لیکن دل کی بھڑاس انسان نکالا کرتا ہے. بات یہ ہے کہ ہونے کو معاملہ ایک ہوتا ہے حق اور باطل کا, لیکن ان کے ساتھ محبتیں رکھنے والے یا نفرتیں رکھنے والے, یہ تمام کا تمام بھی انہی کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ روم اللہ پاک نے نازل فرمائی, الف لام میم, غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. ایک طرف اہل کتاب تھے، دوسری طرف مشرکین تھے، ان دونوں کا ٹکراؤ تھا، تصادم ہوا، اہل کتاب مغلوب ہو گئے. روم جو اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، وہ مغلوب ہو گئے، مشرکین ان پر غالب آ گئے. جنگ چل رہی ہے میلوں دور، لیکن خوشیاں منائی جا رہی ہیں. مشرکین کہہ رہے ہیں، دیکھو ہماری جماعت کے لوگ غالب آ گئے، تمہارے جماعت کے لوگ جو اہل کتاب، جن کے پاس آسمانی کتاب تھی، جن کا دعویٰ ہے کہ اللہ ان کا رب ہے، دیکھو وہ مغلوب ہو گئے. تو یہاں پر مومنین مسلمان کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھی، اور مشرکین کی ہمدردیاں ان کے مشرکین کے ساتھ تھی، بت پرستوں کے ساتھ تھی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں امام نے نازل فرما دیا کہ روم ابھی مغلوب ہوئے، عن قریب اللہ پاک ان کو فاتح کی حیثیت سے غالب بنا دیں گے. تو بسا اوقات معاملہ ہوتا ہے کہ کوسوں دور، لیکن اس معاملے کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا، یا اس کے ساتھ محبت رکھنے والا، یا اس کے برخلاف نفرت رکھنے والا، یہ بھی باقاعدہ ان کے ساتھ شامل حال ہوا کرتے ہیں. تو یہ کہنے کو چیز بڑی معمولی دکھائی دیتی ہے، لیکن جہاں کہیں حق اور باطل کا مقابلہ ہو، تو اگر انسان نظریاتی طور پر ہمدردیوں کے طور پر باطل کا ساتھ دینے والا ہو، تو اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو غرض یہ کہ اس قسم کے جملے کسنا، یہ ہر دور ہر زمانے میں چلتا چلا آ رہا ہے کہ داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھ کر کوئی دو چار جملے کس دو، یا اسی طریقے سے با پردہ خواتین کو دیکھ کر دو چار جملے کس دو. ہوتا کچھ نہیں ہے، جاتا کچھ نہیں، لیکن انسان اپنے لیے آخرت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور منتخب کر لیتا ہے. میری بہن جو ہماری منجلی بہن ہے، ابا جان کی وفات سے چند دن پہلے ہمارے جو بہنوئی ہیں ان کے لیے وہاں پی ایچ ڈی کرنے کا سلسلہ ہوا ہے ترکی میں. تو ابا جان سے بہن ملاقات کر کے تشریف لے گئے، اور اس کے مہینے ڈیڑھ مہینے بعد ابا دنیا سے رخصت ہوئے. اس کے بعد ہماری بہن کا بھی سلسلہ ہوا، ویزا وغیرہ آیا، ساری کاروائی ہوئی. تو وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ترکی چلے گئے تقریباً 5 سال کا عرصہ انشاءاللہ. وہاں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ہمارے بہنوئی. تو غرض یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہنچی، بتا رہی تھی کہ وہاں کا ماحول اتنا آزادانہ ہے کہ دور دور بھی کوئی ایک عورت بھی باپردہ دکھائی نہیں دیتی. اب جب ضرورت پڑتی ہے، انسان کے گھر سے باہر بھی نکلتا ہے، جانا ہے آنا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے، ایئرپورٹ سے آنا ہے، یہ دوسرے تیسرے معاملات ہوتے ہیں، انسان کے لاکھوں ضرورتیں ہوتی ہیں. بہن بتاتی ہے کہ جب میں پردے میں نکلتی ہوں برقعے میں، تو کھلے عام نہ جانے وہ ترکی زبان میں کیا کیا مجھے کہتے ہیں. بسا اوقات غصہ ہو جاتے ہیں کہ کیا حلیہ بنایا ہوا اپنی ترکی زبان میں، نہ جانے کیا اول فول بکتے ہیں. حالانکہ کہنے کو وہ مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن حالت اس قدر بد سے بدتر ہو چکی کہ ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک جس قسم کی خاتون. بتاتی ہے کہ میلوں میل ہم سفر کر جاتے ہیں، کہیں ہمیں ایک خاتون بھی باپردہ دکھائی نہیں دیتی. عجیب اور غریب حالات. اور دوسری طرف مالداری کا عالم یہ ہے کہ بسا اوقات جب اس کو صدقہ خیرات کرنے کی نوبت آتی ہے، تو وہ وہاں سے فون کرتی ہے کہ میری طرف سے اتنے پیسے صدقہ دے دینا، شکرانے کے دے دینا، اتنے پیسے خیرات کر دینا. بولتی کہ ڈھونڈو تو کوئی فقیر نہیں ملتا، چونکہ مال اور دولت اس قدر وافر ہے کہ وہاں فقیر ڈھونڈنے کو نہیں ملتا. تو دولت کے نشے میں انسان اتنا چور ہو جاتا ہے کہ دین اسلام کے احکامات کو اس قدر گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے. بس اوقات ایک دفعہ بتا رہی تھی کہ ایک شخص مارنے مرنے کو ایک دم سے اس کے پیچھے بھاگا. تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ یہ غصے میں آ رہا ہے تمہیں نقصان پہنچا دے گا. یہ عالم ہے ہمارے اسی دور اسی زمانے کے لوگوں کا، جو کہنے میں حضور کی امتی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن حالت اس قدر بدترین ہو چکی ہے. تو غرض یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی جملے کسنا، کسی کے اوپر کوئی بھی طنز کر دینا، کوئی تانا دے دینا، یہ سنت انبیاء چلتی چلی آ رہی ہے. صحابہ اکرام کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملے چلتے چلے آئے. تو حضرت جنید بغدادی بھی اپنے اس دریا کے کنارے سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، تو نوجوانوں نے دیکھ کر کوئی دو چار جملے کس دیے اور ان پر کیچڑ اچھال دی. آپ کے ساتھ ایک شاگرد بھی تھا، اس کو بڑا ناگوار گزرا کہ حضرت خاموشی سے اپنا اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں، خامخا ان لوگوں نے چھیڑخانی کی اور ایک بزرگ کی شان میں گستاخی کر کے خامخا ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ حضرت بدبختوں کے لیے بد دعا کیجیے، خامخا یہ آپ کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے نوجوانوں کو یہاں ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، کھلکھلاتا ہوا رکھا ہے، ان کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ آخر میں بھی اسی طرح ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے ہوئے ہوں. بات یہ کہ دل کے اندر چونکہ اپنی بڑائی نہیں تھی، تکبر نہیں تھا، انانیت نہیں تھی، چاہتے تو بدعا بھی کر سکتے تھے، حق پر تھے، لیکن چونکہ مٹے ہوئے تھے، اپنے وجود کو، اپنی حقیقت کو پہچانے ہوئے تھے، ان نوجوانوں کو جانتے تھے کہ یہ نوجوان اپنی جوانی کی مستیوں میں ہیں، اور جوش میں یہ من چلے تفریح کے طور پر میرے اوپر اس طرح جملہ کس رہے بجائے بد دعا کے دعا دے دی. یقیناً اللہ پاک نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا ہوگا کہ وہ نیک ہاتھ جو مخلصانہ انداز میں اٹھے کہ اے اللہ جس طرح ان نوجوانوں کو آپ نے یہاں ہنستا ہوا رکھا ہے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے کہ آخرت میں بھی یہ اس طرح ہنستے ہوئے ہوں. تو غرض یہ کہ انسان جب اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے آخرت کے معاملات سامنے رکھتا ہے تو کبھی بھی اس کے اندر اس طرح غصے کی کیفیت تکبر اور بڑائی کا اظہار نہیں ہوا کرتا بلکہ ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سامنے رکھ کر اسی انداز سے چلا کرتا ہے کہ جس طرح اس کو چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں بھی اپنے اندر سے اس تکبر جیسی برائی کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ نے اس کے لیے بہت ہی آسان سا علاج تجویز فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ تکبر بہت بری بیماری ہے اور اس سے چھٹکارا بہت مشکل سے ہوتا ہے, لیکن فرمایا کہ میں اس کے لیے ایک چٹکلا تم کو بتا دیتا ہوں, بہت آسان سا ہے. اول تو تکبر پیدا نہیں ہوگا, اور اگر کسی میں تکبر ہوا تو عن قریب وہ اس چٹکلے کی بدولت تکبر سے نجات پا جائے گا. فرمایا کہ ہر ہر وقت ہر لمحے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کسی خوبی پر ہر نعمت پر ہر اچھی چیز پر جو چیز بھلی لگے اچھی لگے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کرو اور یہ سمجھا کرو کہ اللہ یہ آپ کی عطا ہے. تو کبھی بھی انسان کے وجود کے اندر انسان کی ذات کے اندر گھمنڈ نہیں آئے گا, بڑائی نہیں آئے گی. عبادت کی توفیق ملے اے اللہ آپ کا شکر ہے, نعمت مل جائے اے اللہ آپ کا شکر ہے, صحت ملی اے اللہ آپ کا شکر ہے, کوئی کمال کوئی ہنر کوئی چیز مل گئی خوبی انسان کو مل گئی تو اے اللہ آپ کا شکر ہے. جب نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی مجال ہے کہ انسان کے اندر بڑائی آ جائے تکبر آ جائے. نگاہ جب رب عزوج جلال پر رکھی جائے گی تو انشاءاللہ کبھی بھی انسان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حالت اچھی فرما دے, دین اور دنیا دونوں ہمارے بہتر ہو جائیں, دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, آخرت میں بھی ہم سب کا بیڑا پار فرما دے. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمعنا واطعنا ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.